بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آیات وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہے. انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں ایک بڑا حصہ ان حقوق کو ادا کرنا ہے جن کی ادائیگی کی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور جن کو ادا نہ کرنے میں سخت سزا کی وعید بھی سنائی گئی ہے. وراثت کی تقسیم کے علم کو اسلام میں علم الفرائض کہا گیا ہے. علم الفرائض، فرائض کا علم، اسے علم میراث بھی کہا جاتا ہے. علم میراث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں. یہ حدیث ترمذی کی ہے. ابواب الفرائض، باب فی تعلیم الفرائض. گویا آپ نے اس علم کو سیکھنے اور سکھانے پر متوجہ فرمایا، اور اس علم کا ذکر قرآن پاک کے ساتھ کیا کہ جیسے قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے، ایسے ہی اس علم کا سیکھنا اور سکھانا لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، علم تین ہے اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے. فضل، نمبر ایک، آیات محکمات کا علم. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، ہن ام الکتاب، دو طرح کی آیات ہیں، تو ان میں سے ایک آیات محکمات کا علم. نمبر دو، سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم. یعنی نمبر دو سنت قائمہ ہے، اور نمبر تین انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم. یہ تین علم ضروری ہیں. کون کون سے؟ قرآن کا، جس میں خاص طور پر آیات محکمات. نمبر دو سنت قائمہ یعنی سنت کا علم. نمبر تین فرائض کا علم. یعنی یہ مراد اس سے یہ کہ یہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے، ہر اسلامی معاشرے کی. یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ دارقطنی کی روایت ہے. دارقطنی، قاف قا نون، یہ دارقطنی. ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، علم الفرائض خود سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کہ وہ آدھا علم ہے. آدھا کس بنا پر اس کو کہا گیا؟ کیونکہ یہ حقوق العباد کے بارے میں ہے. ایک حقوق اللہ کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور دوسرا حقوق العباد کے بارے میں. اس اعتبار سے اس کو نصف علم کہا گیا. آپ نے فرمایا، سب سے پہلے جو علم میری امت سے اٹھایا جائے گا وہ علم الفرائض ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی لوگ اس کے بارے میں غفلت اختیار کریں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارے اسی جگہ پر جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب اللہ کے فضل سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہر فیلڈ سے کوئی نہ کوئی ہے، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس علم سے بھی واقفیت رکھتے ہوں؟ کوئی اہتمام نہیں. خصوصاً خواتین میں تو بالکل ہی نہیں. اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ سیکھ لیں تو باقیوں کی بھی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی نہ سیکھے تو سب گناہگار ہوں گے. کیونکہ اگر حقدار کو ان کا حق نہ ملے اور ایک شخص دوسرے کا حق مار جائے، یا ایک اپنے حق سے زیادہ لے جائے اور دوسرا ساری زندگی محروم پھرے، تو یہ ایک سخت قسم کی زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی بیشی، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہ ہوگی. اس لیے اس علم کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. میراث کب تقسیم ہوتی ہے؟ میراث اس وقت تقسیم ہوتی ہے جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے. کسی کی میراث اس کے مرنے سے پہلے تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ ارث کا معنی کسی شخص کی چیز کا دوسرے کی طرف منتقل ہو جانا ہے. یعنی ایک شخص کی ملکیت میں جو کچھ تھا وہ اب منتقل ہو گیا دوسرے کی طرف، دوسرے کو چلا گیا، وہ اس کی ملکیت ہو گیا. تو جب تک کوئی شخص زندہ ہے وہ اپنی چیز کو اور ساری کی ساری جو کچھ اس کو بلانگ کرتی ہے، جس چیز کو وہ اون کرتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں دیتا. مثلاً اگر آپ اپنی اولاد کو کچھ ہبہ کر بھی دیں، کچھ تحفہ دے بھی دیں، کچھ بانٹ بھی دیں، تو کچھ نہ کچھ تو پھر بھی آپ کے پاس رہ جاتا ہے. اور کچھ نہیں تو آپ کے تن پہ کپڑے، یا آپ کے ہاتھوں کا زیور، یا آپ کے استعمال کی چند چیزیں، مثلاً برتن ہے، فرنیچر ہے، کچھ نہ کچھ تو پھر بھی رہے گا. تو میراث کب تقسیم ہوتی ہے؟ نمبر ایک، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں. دوسری بات یہ کہ مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے، جو کچھ بھی اس نے چھوڑا. اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اسی طرح للنساء نصیب، اور آخر میں کیا تھا، مما قل منہ او کثر، تھوڑا چھوڑا ہو یا زیادہ سب تقسیم ہوگا. تو کچھ بھی تقسیم ہونے سے پہلے کیا ہوگا، جو مر چکا ہے اس کے کفن اور دفن کا انتظام. یہ نہیں کہ وارث وہ تو خود رکھ لیں اور اس کو دفنانے کے لیے لوگوں سے ہاتھ پھیلا کے پیسہ اکٹھا کریں. نمبر دو، قرض کی ادائیگی. قرض کی ادائیگی، اگر میت کے ذمے قرض ہے اور اس کا چھوڑا ہوا سارا مال قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے تو وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. وراثت کی تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی. یاد رکھیے یہاں ایک اہم چیز، کہ اگر مرنے والا مرد ہے اور اس نے ابھی تک اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو وہ مہر کی ادائیگی بھی قرض شمار ہوگی. مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے کیا نکالا جائے گا، قرض خواہوں کا حق، اور ان میں خواہ اس کی اپنی ہی بیوی کیوں نہ ہو، اس کا مہر اگر اس نے نہیں دیا. نمبر تین، وصیت کا نفاذ، وصیت کا پورا کیا جانا. مثلا اگر ایک شخص فوت ہوا، 1000 روپیہ اس نے چھوڑا، تو سب سے پہلے اس میں سے کیا ہوگا، اس کا کفن دفن، پھر اس کے بعد قرض، پھر اس کے بعد وصیت، پھر تقسیم شروع ہوگی. ہاں بہت تھوڑا ہی کیوں نہ رہ جائے. وصیت جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے دو راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنی چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو. ایک شخص اگر اس کا ارادہ نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کسی کا ارادہ ہے کہ میں اپنا کچھ مال وصیت کے ذریعے لوگوں کو دے جاؤں گا، تو اسے فوراً وہ اپنی وصیت لکھ لینی چاہیے. پھر وصیت کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں. مثلاً آپ کا بیٹا آپ کا قانونی وارث ہے، آپ الگ سے کوئی چیز اس کے نام پر بطور وصیت نہیں لکھ سکتے. اگر دینا ہے تو زندگی میں دے دیں، جیسے بیوی ہے، اگر کچھ دینا ہے زندگی میں دے دیں، لیکن اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے دوران فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح وصیت کی آخری حد 1/3 ہے، یعنی ایک تہائی مال سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص چاہے کہ سارا مال دے دے کسی کو، ایسا نہیں کیا جا سکتا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ یعنی بیٹی تو ایک ہی ہے، اس کی شادی سوچا ہوگا، یہ حدیث میں نہیں آتا، سوچا ہوگا اس کی شادی ہو جائے گی، اپنے گھر چلی جائے گی، تو کیوں نہ میں اپنا سارا مال فی سبیل اللہ خیرات کر دوں. فرمایا، نہیں. پھر میں نے کہا، دو تہائی دے دوں؟ فرمایا، نہیں. میں نے کہا، نصف دے دوں؟ فرمایا، نہیں. میں نے پوچھا، 1/3 دے دوں؟ فرمایا، ہاں 1/3 دے سکتے ہو، تہائی دے سکتے ہو، اور یہ بھی بہت ہے، یہ بھی زیادہ ہے. پھر فرمایا، اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ، کہ وہ ضرورت مند ہو اور ان کے پاس کچھ نہ ہو، اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کبھی اس کے آگے، اور جو کچھ باپ نے چھوڑا تھا وہ سب کسی اور کے پاس چلا گیا. بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے تو اس پر بھی شوہر کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. تو گویا کسی شخص کے مال میں سے کسی دوسرے کو کوئی فیض جو پہنچے وہ اس کے لیے ثواب کی بات ہے، اور جب ہم نے چھوڑنا ہی ہے تو پھر کسی کو بھی پہنچے، اور یہ سوچنا کہ وارثوں کو نہ پہنچے اور ان کو محروم کیا جائے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. جب ایک چیز ہماری نہیں رہی تو پھر وہ جس حقدار کو بھی مل جائے اور اس حقدار کو حق اللہ نے دیا ہو تو ہمیں اس پہ راضی ہو جانا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، کاش لوگ تہائی سے کم کر کے چوتھائی کی وصیت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہائی بھی زیادہ ہے. تو اس لیے وصیت کے وقت تہائی سے کم ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو کرنا چاہے وہ 1/3 میں کر سکتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا حصے مقرر کیے ہیں لوگوں کے، یا مختلف لوگوں کے. یعنی اب کیا ہوا، ایک شخص فوت ہو چکا، سب سے پہلے اس کا کفن دفن، پھر اس کا قرض، پھر اس کی وصیت، پھر اس کے بعد میراث کی تقسیم. میراث کی تقسیم میں اللہ نے لوگوں سے مشورہ نہیں کیا، نہ لوگوں سے پوچھا کہ کس کو کتنا دینا چاہیے، نہ ہی لوگوں کی مرضی پہ چھوڑا. مال ضرور ان کا تھا لیکن اس کی تقسیم میں ان کی اپنی مرضی نہیں چلے گی. اللہ نے خود ترازو لے کے سب کے حصے تول کے الگ الگ رکھ دیے اور پوری تاکید کی کہ اسی چیز کو فالو کرنا ہوگا. اگر اس میں کوئی کمی بیشی کی تو سخت شامت آئے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص 60 سال عبادت کرتا ہے لیکن مرتے وقت وصیت غلط کر جاتا ہے تو اس کو جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے, وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. تو یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہم کوئی اپنی مرضی کر لیں. نہیں, جو اللہ نے کہا ہے وہی کرنا ہے. اب دیکھیں, ہم لوگوں کا فائدہ کرتے رہے اور خود اپنی جان پکڑوا لیں, آگے کیا ملے گا؟ جیتے جاگتے بعض اوقات انسان, مثلا انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کے وارث کون ہوتے ہیں؟ اس کی اولاد ہوتی ہے, اس کے والدین ہوتے ہیں سب سے پہلے. بعض اوقات انسان پیرنٹس کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے, اولاد نافرمان ہوتی ہے, کوشش کرتا ہے ان کو کچھ نہ ملے, ادھر ہی دے جاؤں سارے. بعض اوقات اولاد سے زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے, پیرنٹس دور ہو جاتے ہیں, انسان سوچتا ہے ان کو کیا ضرورت ہے, ان کے پاس تو خود بہت ہے, میں سب کچھ اپنے بچوں کو دوں. نہیں, یہ اللہ کو پتا تھا کہ کس کو کتنا دینا چاہیے اور تم اللہ کے فیصلے کے مطابق دے ڈالو, سر تسلیم خم کر لو. تمہاری عقل فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کس کو زیادہ ملنا چاہیے اور کس کو کم. اور ویسے بھی اگر لوگوں پہ چھوڑا جاتا تو شدید قسم کے جھگڑے رونما ہوتے ہیں, کیونکہ کوئی کسی کی تقسیم پہ خاندان میں راضی نہ ہوتا. اب بھی بے شمار مقدمات عدالتوں میں کس سلسلے کے ہیں؟ وراثت کے. اور اگر اللہ کی تقسیم نہ ہوتی تو شاید ہر گھر سے ایک مقدمہ عدالت میں جا پہنچتا, کیونکہ ایسے مواقع پر لوگ والدین پر بھی بعض اوقات راضی نہیں ہوتے. صاف صاف کہتے ہیں, ماں باپ نے ہم سے انصاف نہیں کیا, ماں باپ ہمیں نہیں چاہتے, فلاں بہن یا بھائی کو زیادہ اچھا. اس قسم کی کئی غلط فہمیاں موجود ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ میں آیت کی تفسیر شروع کروں, ایک اور چیز ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خود تقسیم فرمائی اس میں کن اصولوں کو مد نظر رکھا. یہ تو اصل حکمت تو اللہ ہی جانتا, لیکن جو ہمیں دیکھنے میں غور کرنے میں معلوم ہوتی ہے اس میں 3 چیزیں ہیں. نظام وراثت کے 3 اصول, 3 بنیادیں. نمبر 1, قرابت. قریب ترین کو حق زیادہ ملتا ہے بنسبت دور والے کے. میت کے قریب ترین کون ہوتے ہیں؟ ان کی اولاد اور والدین. ان کے ہوتے ہوئے سب سے پہلا حق انہی کو دیا جاتا ہے, حصے کے ملنے یا نہ ملنے اور حصے کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتے کی نزدیکی اور دوری کو کافی حد تک دخل ہے. نمبر 2, ضرورت. قریبی رشتہ داروں میں حصے کی تقسیم کا دار و مدار ضرورت کو قرار دیا گیا. جتنی ضروریات زیادہ اور ذمہ داریاں زیادہ ہوں اتنا حصہ زیادہ دلوایا گیا. مثلا اولاد اور والدین قرابت میں تو دونوں برابر ہیں, رشتہ تو دونوں طرف ایک ہے نا, ایک کے آپ بچے ہیں ایک آپ کے بچے ہیں, تو بات تو ایک ہی ہو گئی نا. لیکن آپ کے بچوں کی ضروریات زیادہ ہیں بنسبت آپ کے والدین کی, کیونکہ وہ تو عمر گزار چکے اور یہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں, ان کا وقت کم رہ گیا, ان کی ابھی آگے طویل زندگی پڑی ہے. اور ویسے بھی اولاد کی کفالت ماں باپ پر فرض ہوتی ہے, اگرچہ والدین کو لک آفٹر کرنا بھی اولاد پہ لازم ہوتا ہے, لیکن اس میں عموماً ذمہ داری کم ہوتی ہے کیونکہ والدین کا اپنا بھی کچھ پس انداز کیا ہوتا ہے, جبکہ بچے ابھی بعض اوقات کمانے کے قابل نہیں ہوتے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے کو زیادہ مل رہا ہے لڑکی کو کم, تو ایسا کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، لڑکی کی ذمہ داریاں کم ہیں. اور تیسرا اصول کیا ہے؟ کہ دولت تقسیم ہو، تقسیم دولت، کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے. بعض قوانین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اگر باپ فوت ہوا، ساری جائیداد ایک بیٹے کے نام لگ گئی، اس سے آگے ایک کے نام، وہ دولت صرف چند ہاتھوں میں رہی، اس کا فائدہ آس پاس نہیں ہوا، زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچا، خاندان آن دا ہول اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ میراث کو کیوں تقسیم کیا گیا؟ تاکہ دولت تقسیم ہو جائے، زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. ایک شخص نے ساری زندگی خود کمایا، مرنے کے بعد ایک کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، بہت سے اس میں شریک ہو گئے، تو وہ بکھر گئی نا. تو جب دولت بکھر جاتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو اگرچہ چند لوگوں کے مفاد پہ زد پڑتی ہے، لیکن زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف چند لوگوں کا فائدہ نہیں سوچتے، وہ پورے معاشرے کا فائدہ دیکھتے ہیں. ان چند باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب ان آیات کا مطالعہ کیجئے. فرمایا یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ. وصیت آیت نمبر ہے 11. وصیت کرتا ہے تم کو اللہ. وصیت ہوتا ہے کوئی اہم نصیحت کرنا، کوئی اہم نصیحت کرنا، مانا ہے یا حکم دیتا ہے تم کو اللہ. کسی انسان کی طرف اس فعل کی نسبت ہو تو عموماً اس حکم یا فرمان یا نصیحت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کوئی مرنے والا مرنے سے پہلے کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں تو بچے ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرتے، لیکن مرنے سے پہلے جو بات وہ کہہ جاتے ہیں یا بطور وصیت کہتے ہیں تو اس کو خوب پورا کرتے ہیں کہ یہ وصیت ہے. تو وصیت ہے تو نصیحت، لیکن کون سی زیادہ اہم. تو یہاں پر اللہ تعالی نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ لوگ اس پر کان دھریں، اسے ایک اہم حکم سمجھیں. یہ صرف مطالعے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، یہ فرائض میں سے ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے ہی میراث کو تقسیم کرنا فرض ہے، اور ہر حصے دار کو اس کا حصہ ملنا لازم ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں. اولاد جمع ہے ولد کی، ولد عموماً لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور والد باپ کے لیے، والدہ ماں کے لیے. لیکن یہاں پر ولد سے مراد بچہ ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، چائلڈ کے معنوں میں. تو اگر ولد کا معنی لڑکا ہے تو یہاں بچی بھی بیچ میں کیسے شامل ہو گئی؟ تو عربی کا ایک قاعدہ ہے تغلیب کا، تغلیب، غالب، غین لام بے غلبہ ہوتا ہے نا، اسی سے تغلیب. تغلیب کے قاعدے میں کیسے؟ عموماً کیا ہوتا ہے، مثلاً آپ کا ایک بیٹا ایک بیٹی، تو ان میں سے غالب کون رہتا ہے؟ عموماً بیٹے غالب رہتے ہیں. یہ مرد کی ایک شخصیت جو عورت کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوتی ہے، اس میں ایک غلبے کی کیفیت ہوتی ہے. صیغہ تغلیب کے تحت کیا ہے؟ ولد اگرچہ بیٹے کے لیے ہے، لیکن یہاں اس سے مراد چائلڈ ہے، یعنی بیٹی بھی انکلوڈڈ ہے. اور اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم لفظ اولاد بولتے ہیں تو اس میں عموماً کیا ہوتا ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں شامل ہوتے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے معاملے میں. کون سی وصیت؟ وراثت کی تقسیم کی وصیت. کیسے تقسیم ہوگی؟ للذکری، لڑکے کے لیے. یہاں اب لڑکے کے لیے لفظ ذکر استعمال ہوا، جس طرح ہم اردو میں مذکر کہتے ہیں. للذکری، لڑکے کے لیے. مثلو، مانند. حظ، حصہ ہے. الانثیین، دو لڑکیوں کا. انثی لڑکی کے لیے، اور انثیین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی مرنے والے کے وارثوں میں جب، بچوں میں جب لڑکے اور لڑکیاں ہوں تو لڑکے کو کیا ملے گا اور لڑکی کو کیا ملے گا؟ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوگا. حظ کہتے ہیں مال اور خیر و فضل کا حصہ. مال کے حصے کو عموماً حظ بولتے ہیں، ورنہ حصے کے لیے آپ نے اور لفظ بھی پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ نصیب، اور کیا؟ خلاق. قاف نہ بولیں کلکلہ کے ساتھ تو کیسے سمجھ آئے گا؟ جی، یہاں پر نصیب نہیں کہا گیا، خلاق نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ حظ. کیوں؟ اس لیے کہ حظ خیر و فضل کا حصہ ہوتا ہے، مال کا حصہ. اسی لیے عربی میں لکی شخص کو، کہ فلاں شخص بہت لکی ہے، تو لکی کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ صاحب حظ، بڑا حظ والا ہے، یعنی بڑا مالدار. کیونکہ ہمارے ہاں بھی لکی وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے. تو مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے کیا ہے؟ دو لڑکیوں کے برابر. بھائی یہ کیوں؟ یہ تو ہم کو بہت ظلم نظر آتا ہے بظاہر دیکھنے میں، اور شاید آپ کے نہیں لیکن ہماری ہی کچھ بہنیں جو اپنے آپ کو پڑھی لکھی بہنیں کہتی ہیں، بہت کلچرڈ، سویلائزڈ، وہ عموماً اللہ تعالی کی اس تقسیم پر ناراض ہوتی ہیں، اور جگہ بجگہ محفلوں میں یہ بحث اٹھائی جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو صحیح حقوق نہیں دیے اور زیادتی ہوئی ہے عورت پر. کیسے بھائی؟ اس کی گواہی آدھی، اس کا حصہ آدھا. دیکھیں نا کتنی مظلوم ہے بیچاری، بظاہر دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں ایک مثال لائیے کہ باپ فوت ہوا ہے، پیچھے ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے. بیٹا دو حصے لے گیا، بیٹی کو ایک حصہ ملا. دیکھنے میں بظاہر جب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں تو بیٹا کیا نظر آ رہا ہے؟ لکی نظر آ رہا ہے، بڑا خوش قسمت ہے. دیکھیں نا، بیٹا ہی ہونا چاہیے تھا مجھے بھی، کیونکہ دو حصے ملتے. یہ کتنی محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کے آدھا ملا. لیکن نہیں، یہ بدقسمتی نہیں، بھلا وہ کیسے؟ اس لیے کہ بیٹے نے جو دو لیے وہ اس بیچارے کے اپنے نہیں، اس کے مقابلے بیٹی نے جو لیا یہ اس کا اپنا ہے، ذاتی مال ہے، کوئی اس سے نہیں لے سکتا. اس سے کوئی مطالبہ نہیں کہ تم فلاں پہ بھی خرچ کرو، فلاں پہ کرو، فلاں کو دو، نہیں، کچھ نہیں. اب آپ دیکھیں، تھوڑے دن ہوتے ہیں، دونوں کی شادی کے دن قریب ہیں، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اسلام اسے کیا تقاضا کرتا ہے؟ آنے والی بیوی کو مہر دو. وہ بیچارے کا آدھا حصہ، وہ جو دو اس کو یہاں سے ملے تھے، وہ اب جا رہا ہے ایک محترمہ کے نام. بولے گی خاتون، اب اس کو بیاہ کر لانا ہے، اب اس کے لیے گھر بنانا ہے، پھر پیسے چاہیے. گھر بنا لیا، گھر میں فرنیچر ڈالنا ہے. چونکہ اسلام نے تمہاری طرف ذمہ داری ڈالی، ہم نے وہ کھچڑی پکا دی، کچھ اسلام کی باتیں لے لی، کچھ اپنے کلچر کی، کوئی ہندو کی، کوئی انگریزوں کی، اور پھر رونا رونے بیٹھ گئے اسلام نے بڑا ظلم کیا. اگر اسلام کو اس کے ٹرو سینس ملے تو کہیں ظلم نہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بیٹا ٹھیک ہے باپ سے دو حصے ملے تھے اس کو بہن کے مقابلے میں، لیکن شادی میں بیوی کو مہر دے دیا، بیوی کو گھر لانے کے لیے شادی پر خرچ ہوا، مکان بنانے پر، فرنیچر بنانے پر، گھر کی ضروریات پوری کرنے پر، ہو سکتا ہے کوئی بزنس کرنا ہے اس میں انویسٹ کرنا پڑے. کیونکہ اگر اس بیچارے نے، ٹھیک ہے شادی آپ کے نہیں، پہلے بھی تو شادی ہو سکتی، ٹھیک ہے شادی پہلے ہوگی، مہر نہیں دینا پڑا اس کو، لیکن اس بیچارے کے ذمے ہے. اب اس کے مقابلے میں وہ بہن جو وقتی طور پر بڑی ان لکی نظر آ رہی تھی، اس نے یہ بھی رکھ لیا پاس، کل اس کی شادی ہو رہی ہے، شوہر سے لے کے مہر بھی رکھ لیا، اور پھر میاں کے گھر چلے گئے، مکان بھی مفت میں مل گیا، لباس بھی اس کا شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر وہ کہیں پڑھ پڑھا رہی ہے تو وہ بھی شوہر کی ذمہ داری، اگر بیمار ہو گئی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، کہیں سفر کرنا ہے تو شوہر کی ذمہ داری، سب ذمہ داری شوہر پر. اور یہ اس کا پیسہ، اس کا اپنا پیسہ،